اب آئیے اپنے آقا نعمت استاد الکریم پورے طریقے حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب اللہ کے خطاب نایات کے شروع ہونے سے قبل ہم اور آپ نعرہ تکبیر و رسالت بلند کریں.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب اللہ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے نعرے رسالت.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله.
میرے دوستو اور بزرگو، مولانا نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اعلی حضرت کے شعر کی تشریح مجیب اشرف کرے گا. تو ان کے کہنے کی مجھے لاج رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ مجھے انہی سے سابقہ پڑتا ہے. اگر یہ بگڑ گئے، ناراض ہو گئے، تو اس بڑھاپے میں میری لاٹھی چھن جائے گی. اسائے پیری ہیں یہ، بڑھاپے کی لاٹھی ہیں، جن کو پکڑ پکڑ کے ہم پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں. اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور یہ جو محنتیں کرتے ہیں، دین کی اور سنیت کی اشاعت کے لیے اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائے. تو اعلی حضرت نے ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے. استغاثہ یعنی مدد طلب کی ہے, فریاد کی ہے, اور ان کی بارگاہ میں جو فریاد ہوتی ہے اس فریاد کو رسول سنتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ فریاد کرنے والا دل سے فریاد کرے. اگر حلق کے اوپر سے فریاد کرے گا تو اس میں اثر نہیں ہوتا. اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں, اپنی پریشانی میں جب امتی حضور کو پکارتا ہے, اغثنی یا رسول اللہ کہتا ہے, المدد یا رسول اللہ کہتا ہے, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ جو سارے انسانوں میں بہترین ہیں انہیں پریشان حال امتی کی فریاد کی خبر نہ ہو. وہ باپ سے زیادہ شفیق ہیں, ماں سے زیادہ مہربان ہیں. جہاں ماں تمہاری ہمدردی نہیں کرے گی, جہاں باپ تمہارے بہتے ہوئے آنسو کو نہیں پوچھے گا, وہاں پر مصطفیٰ تمہارے ہمدرد بن کر آئیں گے. اعلی حضرت فرماتے ہیں گزرا کرے پسر سے پدر کو خبر نہ ہو. کیا ہے وہ شعر؟ گزرا کرے پسر سے پدر کو خبر نہ ہو, جہاں کوئی حامی نہیں لگا ان کے سوا, جہاں کوئی حامی نہیں لگا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں, جہاں گزرا کرے پسر سے پدر کو خبر نہ ہو. وہ قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ وہاں حضور کے سوا ہمارا حامی, ہمارا مددگار کوئی نہیں ہوگا. صرف ایک ہی مددگار پورے میدان محشر میں ہوں گے, وہ ہے آمنہ کے لال, مدنی تاجدار, ہم سب کے آقا و مولا, اپنے رب کے پیارے, ایسے پیارے کہ سارے پیاروں میں پیارے, وہی ہمارے حامی ہوں گے, وہی ہمارے مددگار ہوں گے. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں, جہاں گزرا کرے کسر پہ. کسر کہتے ہیں لڑکے کو, اولاد کو. قیامت میں کیسی کیسی مصیبتیں گزریں گی بچوں پر, اور باپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. باپ سب اپنی نفسی نفسی میں پڑے ہوں گے, لیکن حضور سب کی خبر لیں گے. فاطمہ سے مطمئن ہیں کیونکہ جسیدنا فاطمہ خود جنتیوں عورتوں کی سردار ہیں. حسن و حسین کی طرف سے حضور مطمئن ہوں گے اس لیے کہ وہاں کے جوانوں کے سردار ہیں. ازواج مطہرات کی طرف سے حضور مطمئن ہوں گے. صدیق و فاروق عثمان و علی کی طرف سے حضور مطمئن ہوں گے. یہ تو جنتی دنیا ہی میں حضور کی زبان سے قرار پا چکے ہیں. صحابہ کرام کل ہم عدول فرما دیا ہے کہ میرے صحابی سب کے سب قابل اعتماد ہیں اور ایسے قابل اعتماد ہیں کہ اصحابی کلدوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے, انہیں دیکھ دیکھ کر چلو ہدایت کا راستہ ملتا چلا جائے گا. تو صحابہ کرام ہادی و مہدی ہیں, ان کی طرف سے حضور مطمئن ہیں. حضور بے قرار کس کے لیے ہوں گے؟ ہمارے تمہارے لیے ہوں گے. گناہ ہم نے کیے ہیں, بھٹکیں گے ہم, فریاد ہم کریں گے, اور ماں باپ دامن چھوڑا کر ایک طرف چلے جائیں گے. قرآن فرماتا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه, اس دن آدمی اپنے بھائی سے, اپنی ماں اور اپنے باپ اور بیٹے سے بھاگے گا, اور عورت اپنے شوہر سے, شوہر اپنے عورت سے بھاگے گا. کوئی کسی کو وہاں پر پوچھے گا نہیں. پوچھنے والا اس بھرے بدنے میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہی ہمارے ہمدرد وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں. اس لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ سو قد لام علیف, یہ سو قد لام علیف کر دو بلا منصرف, لا کے تہے تیغے لا تم پہ کروڑوں درو. ایسے ایسے اشعار فرمائے ہیں کہ غالب کی روح کا تصور بھی وہاں نہیں ہو سکتا. ایسے ایسے نازک خیالی کا نعت پاک میں امام احمد رضا نے استعمال فرمایا ہے, اظہار کیا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا قد اور آپ کے گیسو, قد کہتے ہیں پورا سر سے لے کر پیر تک کا جو حصہ, یہ قد ہے, باڈی ہے. جب حضور کھڑے ہوتے تھے تو سیدھا آپ کا قد تھا, کمر ٹیڑھی نہیں تھی, سینہ نکلا ہوا نہیں تھا. آپ نے الف دیکھا ہے, بغدادی قاعدہ میں الف کیسا ہوتا ہے؟ سیدھا ہوتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں آپ کا قد ناس, آپ کا جسم مبارک الف کی طرح سیدھا ہے, اور آپ کے گیسو نام کی طرح خمدار ہیں. گیسو حضور کے, بار بار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور کے گیسو لام کی شکل میں ہوتے تھے. جب حضور کنگھا کرتے تھے تو ادھر سے گیسو جو آتے تھے سیدھا, اور سیدھے ہو کر کے گیسو یوں ٹیڑھے ہو جاتے تھے. لام آپ یوں لکھتے ہیں اور پھر یوں گول کر دیتے ہیں. حضور کے گیسو ایسے خوبصورت تھے کہ اس سائڈ سے بھی دیکھو تو لام, اس سائڈ سے بھی دیکھو لام. تو دو حرف بن گئے, آپ کا قد ہوا الف اور گیسو ہو گیا لام. بغدادی قاعدہ آپ پڑھیے, الف دا تا سا جیم ہے ہا ہا, اس طرح سے پڑھتے جائیے تو آتا ہے آخر میں کیا, لام, اور لام کے بعد نیم, اور ایک جگہ آتا ہے لام الف. لام الف دونوں ملے ہیں, بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا, لام الف یہ دونوں ملے ہیں, باقی کوئی حرف دو ملا ہوا نہیں ہے, سب الگ الگ ہیں. لام ملا ہے اور اس کے ساتھ الف ملا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں آپ کا گیسو لام ہے اور آپ کا قد مبارک الف ہے. اور بغدادی قاعدہ میں جب الف اور لام ملا کر لکھ لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے اوپر سے آیا آدھا لام لکھ دیا گیا اور اس میں الف یوں ملا دیا گیا ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا یوں ملا دیا جاتا ہے اور جب لام اور الف ملایا جاتا ہے تو آپ جا کے بغدادی قاعدہ کل پڑھیے گا یہ لام اور الف ایسا لگتا ہے کہ دو تلوار ہیں ایک تلوار ایسی ہے اور ایک تلوار ایسی ہے اور لام الف دوسرا انداز اس سے لکھنے کا یہ ہے کہ لام الف کو یوں کھینچتے ہیں اور یوں لے کے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دو تلوار ایسے ملا دی گئی ہے یہ ہے لام الف اور تلوار کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کے نیچے آتا ہے کٹ جاتا ہے مٹ جاتا ہے تلوار کی یہ خصوصیت ہے جو ہے اب وہ نہیں بن جاتا ہے ہست ہے وہ نیست ہو جاتا ہے موجود ہوتا ہے اب وہ مٹ جاتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں یہ ہم تو دور نہیں کر سکتے اللہ نے آپ کے بدن کو الف بنایا اور گیسو کو لام بنایا اور ان دونوں کو ملایا تو لام الف بن گئے تلوار کی طرح بن گئے اب فرماتے ہیں گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف اب یہ تلوار ہو گئی یا رسول اللہ ہماری جتنی مصیبتیں ہمارے سر پر مڈلا رہی ہیں موجود ہیں ان سب کو بھگا دیجئے جب کوئی تلوار لے کر آتا ہے تو وہاں پر بڑے بڑے بہادر بھی رفو چکر ہو جاتے ہیں ہماری کڑی سے کڑی مصیبت ہم کو نہیں چھوڑ رہی ہے ستا رہی ہیں مصیبتیں پریشانیاں بلائیں سر پر مڈلا رہی ہیں یا رسول اللہ نہیں بھاگ رہی ہیں اور آپ کے پاس تو لام الف کی تلوار ہے گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف لا کے تہے تیرے لا تیخ کہتے ہیں تلوار کو فرماتے ہیں لا کی تلوار کے نیچے ہماری مصیبتوں کو رکھ کر ذبح کر دیجئے ختم کر دیجئے تاکہ ہمیں چین ملے جب کسی پر کوئی ایسی چیز حملہ آور ہو اور اس کو اس کے بدن سے دور کر دیا جائے تو چین ملتا ہے کہ نہیں ملتا مثال کے طور پر آپ کے بالوں میں جوئی پڑ گئی جوں کو کیا بولتے ہیں کاٹتے ہیں کہ نہیں آپ کے پلنگ میں کھٹمل گھس گئے آپ کے ہاں روٹی اور آٹے میں کیڑی آ گئی تو آپ کی چارپائی پر سونے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب تک کھٹمل کو بھگائیں گے نہیں نیند نہیں آئے گی جب تک جوئوں کو مارو گے نہیں خبر خبر کھجلاتے رہو گے سکون نہیں ملے گا یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کی بلا جب ہمارے اوپر آتی ہے تو بغیر بھگائے ہوئے یہ چین نہیں لیتے ہیں اور جوئوں کو کیسے بھگاتے ہیں نکال کے جیب میں ڈالتے ہیں اس کو ایک ناخن پر رکھتے ہیں دوسرے ناخن سے یوں کر دیتے یا زمین پر رکھ کر کے یوں اس کو ختم کر دیتے ہیں نا تو یہ ناخنوں کے تلوار کے جوئوں کی بلا کو آپ نے ختم کیا اور جب آپ کی بلا ختم ہوئی تو کھٹر کھٹر کھجلانے کی ضرورت نہیں چین سے نیند آئے گی ہمارے پاس جوئے نہیں ہیں بڑی بڑی بلائیں ہیں سر پر اے اللہ کے رسول ہم سے نہیں بھاگتی ہیں یہ طاقت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے لا کے کہے تیرے لا تم پہ کروڑوں درود ہماری بلاؤں کے ان تمام مصائب و آلام کے طوفان کو ہٹا دیجئے اور یہ جب بلائیں ہٹ جائے گی تو ہمارا دل زندگی میں سکون سے ہوگا اور جب قبر میں بھی سوئیں گے تو بڑا آرام ملے گا لا کے کہے تیرے لا تم پہ کروڑوں درود پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ان تمام موجودین کی بلاؤں کو دور کرنا، تاکہ ہم یہاں بھی گمراہوں سے بچیں. شیطان جیسی بلا ہمارے سر پر مڈلا رہی ہے اور گمراہوں کی بلائیں ہیں، یہ دور کیسے ہوگی؟ ہم تو دور نہیں ہوتے، وہ بھاگ بھاگ کے ہمارے پاس آتے ہیں. دور کرنا ہے تو مصطفیٰ سے فریاد کرو، مصطفیٰ کے سپاہی تمہاری بلاؤں کو دور کر دے. غوث پاک میرے رسول کے بنائے ہوئے کمانڈر ہیں، میرے خواجہ فیلڈ مارشل ہیں، اور یہ زمانے کے علماء ان بڑے بڑے کمانڈروں کی ماتحت دنیا میں کام کر رہے ہیں. جہاں بھی بلائیں آئیں، امام احمد رضا کی تلوار لے کر کے چلے جاؤ، انشاءاللہ ہر بلا بھاگ جائے گی. احمد رضا کا نام ہی ایسا ہے کہ سنتے ہی بلا دم دبا کر کے بھاگ جاتی ہے. یہ میرے خواجہ کے، میرے غوث کے وہ سپہ سالار اور کمانڈر ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں علم کی تلوار ہے، اور یہ جناب سیدنا عمر فاروق کی تجلی کا اثر امام احمد رضا کو ملا ہے. میرے سرکار جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میرا عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھر جاتا ہے. حضرت عمر کی ایسی جلالت، ان کا ایسا روح، ان کا ایسا دبدبا تھا کہ شیطان دیکھتا تھا کہ عمر آ رہے ہیں، فوراً دم دبا کر بھاگ جاتا تھا. بہت سے حضرات کے اندر یہ کمال ہے، لیکن ہم نے تو یہ کمال نہیں ہے. امام احمد رضا کے نام میں اور ان کے کام میں یہ کمال ہے کہ وہابیت کا شیطان آتے ہی بھاگ جاتا ہے، وہ کبھی ہمارے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے. یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا بالسلم کافة. اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. اس لیے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اتنی سلولی اس کی اسپیڈ، اتنی باریک اس کی اسپیڈ ہے کہ حضور فرماتے ہیں چونٹی سے زیادہ نازک انداز میں وہ چلتا ہے، تو جس کا تم کو احساس نہیں ہوتا ہے اس طرح سے وہ بہکاتا ہے. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، جب حضور اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال فرما کر بارگاہ خداوندی میں تشریف لے گئے، اللہ کے رسول کا وصال ہوا، صحابہ کرام پر کتنا غم ٹوٹا، اتنا غم ٹوٹا کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. عمر فاروق جیسا مضبوط آدمی، ان کے حواس گم ہو گئے تھے، اور ننگی تلوار لے کر کے وارفتگی کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں مدینے کی گلی کوچوں میں گھومتے تھے، اور فرماتے ہیں اگر کسی سے میں نے یہ سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو اس کی گردن ماروں گا. یقین نہیں آ رہا تھا کہ سرکار وفات پا گئے. صرف اس مقام پر حضرت ابو بکر صدیق ہی قائم رہے. حضرت عمر کے نام سے لوگ ڈر رہے تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا، وفات ہو گیا، کہنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا. صدیق اکبر نے جب حضرت عمر کا یہ جلال یہ وارستگی دیکھی تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھایا اور قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کہ اے عمر سنو دنیا میں جتنے آئے ہیں ایک دن اللہ انہیں اس دنیا سے اٹھا لے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً انتقال کر گئے ہیں. حضرت ابو بکر نے جب انہیں سمجھایا تو ان کے دل میں یہ یقین آیا کہ واقعی حضور کا وصال ہو گیا. صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے. اب جب غسل دینے کی باری آئی, جو میں بتانا چاہتا ہوں, جب حضور کو غسل دینے کی باری آئی اور صحابہ میں اختلاف ہوا کہ غسل دیا جائے کہ نہ دیا جائے, تو اچانک غیب سے ایک آواز آتی ہے. ابھی آپ سبحان اللہ وغیرہ مت کہیے گا. غیب سے ایک آواز آتی ہے, صحابہ نے سنا, کہنے والا کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل نہ دیا جائے, اس لیے کہ رسول پاک ہیں, منزہ ہیں, صاف ہیں, ایسے ہی ان کو دفن کر دیا جائے. حضرت عباس آپ کے چچا فرماتے ہیں یہ آواز آئی کہاں سے؟ لوگوں نے بہت تلاش کیا, تحقیق کی, آواز کدھر سے آئی, بولنے والا کون ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آواز کیسی ہے ہم کو تحقیق نہیں ہے, لیکن شریعت کا قانون یہ ہے کہ انتقال کرنے والے کو غسل دیا جائے, اس لیے حضور کو غسل دیا جائے گا. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز یہ ہے کہ اے لوگوں, وہ پہلی آواز تھی وہ شیطان کی تھی. رسول کو غسل دو, شریعت کا قانون یہ ہے, اور آواز دینے والا کہتا ہے کہ میں خضر بول رہا ہوں. دیکھا ہے آپ نے آواز کیا آ رہی ہے کہ نبی کو غسل مت دو. غسل دینا قانون شریعت ہے, لیکن شیطان کیسا مسگائڈ کر رہا ہے اور کس کو؟ صحابہ کرام کے مجمع کو, غسل مت دو. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہیں, غسل ہوگا اس لیے کہ مصطفیٰ ہی کا قانون ہے, تو نبی کا قانون نہیں چھوڑا جائے گا. اس غیبی آواز کہاں سے آئی ہم کو تحقیق نہیں ہے, اور جب تک تحقیق نہ ہو شریعت کے قانون کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. شریعت پر کیسے پابند تھے وہ لوگ. شیطان انہیں مسگائڈ کر رہا ہے کہ نبی کو بغیر غسل کے دفن کر دیا جائے. اب اس کے بعد خضر علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, خضر اعلان کرو کہ میرے محبوب کو غسل دو. اور خضر نے کہا وہ آواز شیطان کی ہے اور یہ آواز خضر کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تختے پر لٹایا گیا. غسل کے لیے حضرت عباس ہیں, حضرت علی ہیں اور دوسرے صحابہ کرام کھڑے ہیں. اب پھر ایک اختلاف ہوا. وہ اختلاف ہوا کہ حضور کا جو پیرہن ہے, آپ کا جبہ مبارک ہے, اسے اتار دیا جائے یا آپ کے پیرہن کے ساتھ ہی آپ کو غسل دیا جائے. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بات کہتے ہیں کہ نہیں, جیسے عام آدمی کو غسل دیا جاتا ہے کپڑے نکال کر, اسی طرح حضور کو بھی غسل دینا چاہیے. اور کچھ صحابہ کہتے ہیں نہیں, اس طرح سے غسل نہیں ہوگا. پھر ایک آواز آئی کہ اے لوگوں, رسول کو کپڑا پہنے ہوئے غسل دو. ویسے ہی حضور کو غسل دیا گیا. اب آپ سمجھے, شریعت کو سمجھنے والے, حضور پوری زندگی میں غسل فرماتے رہے, اس لیے پہلی آواز تھی کہ غسل مت دو. یہ حضور کے کردار اور عادت کے خلاف تھی, اس لیے عباس نے کہا وہ آواز کی غسل مت دو. ہمارے دلوں کو
اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہی ہے. اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ حضور زندگی میں بھی غسل کرتے تھے تو زندگی کے ساتھ ساتھ حضور کی وفات بھی زندگی ہے,
اس لیے غسل ہوگا. اب رہا کپڑا اتار کر ہوگا یا بے اتارے,
تو حضور اپنی زندگی میں بغیر کپڑا اتارے بہنا غسل نہیں کرتے تھے, اس لیے کپڑے کے ساتھ حضور کو غسل دیا جائے گا. یہ کردار مصطفیٰ شریعت کے آئینے میں صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں.
غالباً میری علمی گفتگو آپ سمجھ گئے ہیں
کہ شیطان کہاں کہاں اور کیسے کیسے مس گائڈ کرتا ہے.
وہ تو صحابہ کرام کا مجمع تھا اور انہوں نے ہمارے لیے یہ راستہ واضح کر دیا ہے کہ اے لوگوں, کوئی اگر خواب میں بشارت ہو جائے یا ادھر ادھر سے کوئی آواز آ جائے اس پر یقین مت کرنا, پہلے دیکھنا کہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف.
آج لوگ بولتے ہم کو ایسی بشارت ہوئی تھی, ہم کو ویسی بشارت ہوئی تھی. ارے صحابہ کرام کو صرف بشارت نہیں, غیب سے آواز آ رہی ہے, لیکن اس آواز پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں بلکہ شریعت پر اعتماد کر رہے ہیں. تو خضر علیہ السلام نے ان کی داد دی کہ تم نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے صحیح کیا.
آج مسلمان اگر صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے تو ادھر ادھر کی بشارتوں کو مت دیکھے, نہ دیکھے بلکہ وہ شریعت کا قانون دیکھے. اگر شریعت کا قانون دیکھتا ہے تو وہ کبھی راہ راست سے ہٹ نہیں سکتا اور شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا. یہ ایک قانون ہے. آج شادی بیاہ میں دیکھیے شیطان کس طرح سے لوگوں کو مس گائڈ کرتا ہے.
سیرت کے جلسے میں نبی کا کردار سنا, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم کو منگنی کرنے اور اس کے انداز کو کیا سکھایا ہے,
یہ تو سوچنا چاہیے. مسلمانوں یہاں آئے ہو تو کچھ سیکھو اور لے کر کے جاؤ. ہم نے دیکھا بہت سی جگہ یہ رواج ہے, جب بات پکی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, منگنی کہتے ہیں. اور بچی کو دولہے والے مانتے ہیں اور دولہے کو بچی والے مانتے ہیں کہ یہ میرا داماد اور یہ تیری بہو. یہ بات پکی ہوتی ہے تو پکی ہونے کے بعد ہی شیطانی کام شروع ہو جاتا. وہ شیطانی کام کیا ہے, چلو ارمان نکال لو, تمہارے پاس پیسہ ہے, لوگ کہیں گے بڑا کنجوس ہے, منگنی سنسان ہو گئی, ایسے ایسے اندر اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تو پھولے نہیں سماتا ہے کہ واہ آج میرے گھر منگنی ہے. دولہے کو دیکھ, لڑکے کو بلایا اور لڑکی کو بلایا, سب کے سامنے کرسی پر بٹھایا. ارے حسن کے جلوے کسے دکھا رہے ہو, کیا فاطمہ اور علی کی منگنی اسی طرح ہوئی تھی کہ ابو بکر کو بلا لیا گیا تھا, عمر کو بلایا گیا تھا اور حضور نے اپنی بیٹی کو سوار کر کے لوگوں کے سامنے بے پردہ بٹھایا. یہ تو ایک یہاں سے شیطانی کام شروع ہو رہا ہے. اور پھر ہونے والا دولہا, شیطان یہ وسوسہ دیتا اب تو یہ اس کا منگیتر ہو گیا, اس کا من اس نے لے لیا ہے. تو اب وہ لاتا ہے انگوٹھی اور ہاتھ پکڑتا ہے اور پکڑ کر اس کی انگلی میں ڈالتا ہے. یہاں رواج ہے کہ نہیں ہے, حرام ہے حرام. منگیتر یہ گیدڑ بن جائے گا, اپنی بچی کو جہنمی انداز سکھا رہے ہو. نبی کی سنت اور کردار تم بھول گئے ہو. وہ ابھی اجنبی ہے, اس کا ہاتھ پکڑنا انگوٹھی پکڑنا یہ جہنم کا کام ہے اور شیطان کا یہ منتر ہے. یہ حوصلے اور یہ تمہاری دولت ایک طرف پہ جائے گی, خدا کی رسم اسی دن سے محوشت گھر میں برسنے. ایک تو اپنی بچی کی آبرو تم نے لٹوائی اور پھر اس سے انگوٹھی پہنوائی. اب یہیں تک نہیں, آج کل تو یہ بیچے نکل گیا موبائل,
ادھر منگنی ہوئی, ارے ابھی منگنی بھی نہیں بات چیت ہوئی تو ہلو مائی ڈارلنگ شروع, مائی ڈیئر, مائی ڈارلنگ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ماں باپ کے سامنے اس کو بات کرنے کی چھوٹ ہو جاتی ہے. ارے روزانہ صبح شام خیریت ہے, بخار تو نہیں آیا, کھانسی تو نہیں آ رہی ہے, اماں کہے گی چلے جا للو کے ساتھ, اب تو منگنی ہو گئی, جا ڈاکٹر کے یہاں دکھا کے آ. خدا کی قسم یہ شیطان کا وہی گواہ ہے کہ قیامت میں تم سب سے یہ سوال کیا جائے, یہ حرام کاریاں بیٹی اور بیٹے کو تباہ کرنے کے لیے ماں باپ چھوڑتے تھے, اپنی اس رسم کو نکالو. مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جو ایسی رسموں کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں اور ان کو اپنی اولاد کے ساتھ ملوث کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی نہیں, میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے جمعہ جمعہ بچی کو گھر پر بلایا جاتا ہے اور منگوتر اس کو لے کر کے گھومتا بھی ہے, باتیں بھی کرتا ہے. ارے یہ تم نے کیا نحوست اپنے گھر میں گھسا لی, شادی سے پہلے تو اتنے پیار کے انداز اور شادی کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے, شادی کے بعد چند مہینے گزرے نہیں کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. عورت پسند نہیں, وہ اپنے نگاہوں کو کہیں اور پھینکتا ہے, بے اور عورت کو سسکتے ہوئے گھر میں چھوڑ دیتا ہے. یہ وہ نحوست ہے کہ آج گھروں میں گھس کر کے میاں بیوی کے رشتوں کو تباہ کر رہے ہیں. اے لوگوں, یہ شیطان کا وہ اغوا ہے کہ جس کے ہر ایک کو وہ اپنے پنجے میں لیتا ہے. شادی بیاہ کی رسموں کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے ایسی کتابیں پڑھیں جس میں شادی بیاہ کا وہ طریقہ جو فطرت کے مطابق ہو اس کے مطابق اگر آپ شادی بیاہ کریں گے. میرا دعویٰ ہے, اللہ کے گھر کے سائے میں بیٹھ کر بول رہا ہوں کہ ایسا نکاح ایسا پائیدار ہوگا اور ایسا مضبوط ہوگا کہ گھر میں اگر پہلے سے جھگڑے ہوں تو ایسی نیک عورت آئے گی اس کی برکت سے تمہارے گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے.
اور اس کام کے لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ کمر ہمت باندھو. اگر یہ نوجوان تیار ہو گئے کہ ہم کوئی خرافاتی رسم نہیں ہونے دیں گے, ماں کتنا مجبور کرے, بہن کتنی مجبور کرے, باپ کتنا ہی پریشر ڈالے, اگر نوجوان تیار ہو جائے, ابا آپ کا احترام کرتا ہوں, اماں تمہارے پیر کے نیچے جنت ہے میں ایمان لاتا ہوں, بہن تیری محبت میری رگوں میں ہے, یہ سب تک مجھے منظور ہے, لیکن والد گرامی میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, آپ کی محبت سب آپ پر, میری ماں تیری محبت میرے دلوں کی دھڑکنوں میں ہے. اے بہن, تو نے مجھے پیار دیا ہے لیکن سارا پیار ایک طرف میرے مصطفیٰ کی محبت ہے, میں یہاں باپ کی محبت کو نہیں, بہن کی محبت کو نہیں, یہاں پر میں اپنے ماں کی محبت کو نہیں دیکھتا, اس وقت مصطفیٰ کی نگاہ میرے سامنے ہے کہ اے نوجوان, تو نے دنیا کے رسم و رواج پر میری محبت کو چھوڑ دیا ہے, بول کر قیامت میں جہاں تیرا باپ تیرا ہاتھ نہیں پکڑے گا, تیری ماں کا حاصل نہیں ہوگا, وہاں صرف مصطفیٰ کی شفاعت کی چادر ہو. اگر میں نے بھی اپنی چادر میں تجھے نہیں لیا تو پھر تیرا ٹھکانا کیا. شادی کی خوشی ایک دن دو دن کی ہے, رسم و رواج کی خوشی گھنٹے دو گھنٹے کی ہے, لیکن آخرت کی خوشی پرمننٹ ہے. مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے یہ ساری دنیا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور
سب کو دیکھ رہے ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, 24 نمبروں کا نہیں. حضور فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع للدنیا وانا انظر الیہا کما انظر الی کفی ہذہ الی یوم القیامہ. حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری دنیا کو میرے پیش نظر فرما دیا, ساری دنیا کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. حضور کے سامنے یہ ساری دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے, اور صرف اسی زمانے کی دنیا نہیں, آگے فرماتے ہیں الا یوم القیامہ, قیامت تک میں ایسے ہی دیکھتا رہتا ہوں. تو کیا حضور تمہارے شادی کے منڈپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تمہارے بچوں کو اپنی منگیتا کی انگلی میں چھلا اور رنگ پہنچاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ یہ مسلمان میرا کلمہ پڑھتا ہے اور میری شریعت کا مذاق کیسے بناتا ہے, منڈپ کو سجا کر کے سنت کا مذاق بناتا ہے, بجلی کے کمکمے جلا کر مصطفیٰ کی سنت کا مذاق بناتا ہے, اپنے لوگوں کو دعوت دے دے کر مجمع کر کے شریعت کے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. کیا میرے مصطفیٰ کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی؟ کبھی اے جوانوں, اے بوڑھوں, اے میری ماں بہنوں, تم نے اس کو سنا؟ خدا کے لیے, خدا کے لیے, لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کبھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کوئی رسم و رواج کام نہیں دے گا. کیا ہم کو اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ رسم و رواج اور اس کی خوشیاں عارضی ہیں؟ وہ پرمانند خوشی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں, وہ خوشی لے کے جاؤ, وہ خوشی لے کے جاؤ کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے, عالم نور ہم سے چھوٹ گیا ہے, لیکن اب دنیا میں تم اس طرح زندگی گزارو کہ جب یہاں سے جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ کہ ہم عالم نور میں پھر جا رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ آئے بھی روتے ہوئے اور جاؤ بھی روتے ہوئے, یہ انسانیت اور زندگی کا مزہ نہیں ہے. آؤ روتے ہوئے اور جاؤ مصطفیٰ کی شریعت کے سائے میں ہنستے ہوئے. یہ ہے مومن کا ایمانی کردار. جب یہ کردار زندہ ہوتا ہے تو قوم زندہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, ایمان میں آئے ہو تو آدھا تیتر آدھا بٹیر مت ہو, پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, اور جب پورے داخل ہو جاؤ گے تو شیطان تم کو وسوسہ دے گا. اس لیے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. کیسے کیسے وسوسے دیتا ہے اللہ. آپ کو معلوم ہے نا, حضور غوث پاک کے پاس آیا سائے کے لیے. سنو, حضور غوث پاک نماز پڑھ رہے ہیں, سردی کا زمانہ, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, باریک کرتا پہن کر کے حضرت غوث پاک میدان سے گزر رہے ہیں اور عبادت بھی فرما رہے ہیں. اچانک رات کے وقت ایک روشنی پھیلی اور ایک بادل نمودار ہوا. اس بادل سے آواز آتی ہے, عبد القادر میں تیرا رب ہوں, تیری عبادت مجھے بہت پسند آئی, آج سے میں نے جو نماز فرض کی ہے وہ معاف کرتا ہوں. حضرت غوث پاک کو جلال آیا, فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, انت رجیم, تو مردود ہے. ارے جب میرے جلد کریم حضور سے نماز معاف نہ ہوئی تو عبد القادر کی کیا حیثیت ہے کہ مجھ سے نماز معاف ہو جائے؟ تو شیطان ہے, مجھے بہکانا چاہتا ہے. جیسے ہی آپ نے جلال میں نعرہ غوثیت مارا ہے تو شیطان کا سارا مکر و فریب پھیلائی ہوئی روشنی یہ ختم ہو گئی اور اپنے سر پر بھول مٹی ڈالتے ہوئے بھاگ رہا ہے. کہا اے عبد القادر جاؤ, آج میں نے تم کو بہکانے کی پوری کوشش کی اور بہت سے ولیوں کو میں نے بہکا دیا ہے. بہت سے ولی ہو کر بہک گیا. ذرا سوچو کون ولی جس نے بغیر علم شریعت کے ولایت حاصل کی, وہ بہک جاتا ہے. اور عبد القادر تمہارے علم نے تم کو بچا دیا. غوث پاک فرماتے مردود پھر بہکا ہوا ہے. ارے میرے علم نے نہیں بچایا, میرے رب نے مجھے بچایا. وہ چاہتا تھا کہ عبد القادر اپنے علم پر مغرور ہو جائے. یہ غوثیت کی شان کے خلاف ہے. غوث اعظم کی نگاہ غوثیت اس کے مکر کو دیکھ رہی تھی. فرمایا مردود پھر بہ جاتا ہے, میرے علم نے نہیں میرے رب نے مجھے بچایا. یہ نشان کہ جہاں شریعت کے خلاف کوئی بات نظر آئے فوراً اس سے اپنے آپ کو روکو. آج کل ایسے باپو نکلے ہیں, نماز مت پڑھو, چہرہ دیکھ لو. ہاں تمہارا چہرہ دیکھیں گے, تھوبڑا دیکھ کے کیا کریں گے جی. نبی کا جس نے چہرہ دیکھا اس سے نماز معاف نہیں. تمہارا چہرہ کہاں سے اترا ہے یہ سوائے شیطان کے اغوا کے اور کیا کہا جا سکتا. لیکن آج سنی مسلمان ایسے باپوؤں کے پیچھے گھوم رہا ہے. وہ سوچتا ہے کہ چلو چھٹی ہوئی نماز سے, فری آپ چار جنت مل جائے گی. ہم بھی دیکھیں گے کہ جنت نبی کا راستہ چھوڑ کر کس کو ملتی ہے. امام احمد رضا نے یہی کہا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, ارے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. صرف مصطفیٰ کی گلی ہے جس میں آؤ گے تو دین و دنیا کی نعمت ملے گی. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبا تیری گلی میں. کیا مانگنا چاہتا ہے مصطفیٰ سے, میرے سرکار سب کچھ تمہیں دینے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. رسول اسی لیے فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ دیتا ہے بانٹتا میں ہوں, تو جا بانٹنے والے سے تم کیا لینا چاہتے ہو. یہ تمہارے حوصلے کی بات ہے. ذلیل چیز لینا چاہتے ہو یا عظیم چیز لینا چاہتے ہو. میں اکثر مثال میں کہتا ہوں کہ سکندر بادشاہ بہت بڑا پوری دنیا کا فاتح بادشاہ تھا. اس کا خزانہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا. دھیرے دھیرے جواہرات سے اس کا پورا خزانہ اٹا ہوا تھا. اب ایسے بادشاہ سے مانگا جائے تو کیا مانگا جائے, کچھ سوچ کے مانگا جائے نا. ایک آیا مانگنے والا, بادشاہ نے پوچھا کیسے آیا. کہا سرکار ایک روپیہ دے دیجیے. تو بادشاہ نے کہا ابے مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے, میری حیثیت کیا ہے, میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں, پوری دنیا کا تنہا بادشاہ ہوں اور مجھ سے ایک روپیہ مانگ رہا ہے, میری حیثیت بھی تو نہیں سمجھ سکا. تو وہ فقیر تھا ذرا دماغ کا ہلکا. وہ سوچنے لگا جب بادشاہ اتنے موڈ میں ہے دینے کے لیے تو بولتا میرے مائی باپ اپنی پوری حکومت دے دیجیے. پہلے مانگا ایک روپیہ دے, اب بولتا پوری اپنی سلطنت مجھے دے دیجیے. تو بادشاہ مسکرایا, یہ دماغ کا ہلکا لگ رہا ہے. ابے کہا جب پہلے تو نے مانگا تھا تو میری حیثیت کو بھول کر مانگا تھا, اب یہ دوسرا سوال اپنے کو بھول کر مانگ رہا. تیرے اندر اتنی شکتی ہے اتنی بڑی حکومت کو چلائے گا, میری برابری کر رہا ہے. نہیں سمجھے ابھی. ہاں اب وہ سکندر بننا چاہتا ہے اور بنا بندر. सिकंदर कहाँ से बनेगा, सिकंदर की बराबरी तू करेगा। अरे मान अपनी हैसियत को भी दे और देने वाले की हैसियत को भी दे। हजरत रबीय से मांगने का ढंग पूछो। हजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं। जरा देखो मांगने का कितना खूबसूरत और हसीन ढंग है। हजूर तहज्जुद के लिए उठे, हजरत रबिया पानी मिसवाक लाकर हाजिर कर रहे हैं, मुसल्ला बिछा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खादिम पर निगाह करम फरमाया, फरमाते हैं या रबिया सलमा से, ए रबिया जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो। वहां तो सिकंदर की नाड़ी ढीली हो गई, उसने जो चाहा माना। वो बोलता है नहीं दूंगा, तू अपनी हैसियत को भूल गया है, लेकिन मेरे आका अगर अपनी हैसियत से कोई ऊंची चीज मांगता है तो उसको साहिब हैसियत बना देते हैं और वो चीज भी अता फरमाते हैं। ये सिकंदर का दरबार था कि वहाँ टाल मटोल के बहाने हैं, मेरी हैसियत को भूल गया, अपनी हैसियत को भूल गया, इसमें अगर मगर में लगा दिया, लेकिन मेरे रसूल का दरबार वो है कि वहाँ अगर की कोई जरूरत ही नहीं, मगर का कोई हिसाब नहीं। अरे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाह न हाजत अगर की। मांग रहे हजरत रबिया, सरकार ने फरमाया जो चाहे मांग। हजरत रबिया का हौसला देखो, फरमाते अस अलो कहो, आपसे मांग रहा हूं। ये साफ जमीर खिताब है। सरकार ने फरमाया मांग, ये नहीं हुजूर ने फरमा अल्लाह से मांग। हालांकि अल्लाह तो देता है, आदमी मांग सकता है, लेकिन रबिया अकीदा कैसा रखते हैं, असालों का ऐ रसूल आपसे मांग रहा हूँ। वहां भी कहेगा शिर्क है, गैरुल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, तो क्या तेरे अब्बा से मांगे। सहाबा ने तो बताया रसूल से मांगो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सलमा से मांग जो मांगना है, और हजरत रबिया भी कहते हैं कि या रसूल्ला आपसे मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ, मुराफकत का फिल जन्नत, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खिदमत के लिए, तो जिस कमरे में आप हैं खादिम भी वहाँ खिदमत कर रहा है, यही अंदाज मुझे जन्नत में मिल जाए। ये नहीं फरमा रहे हैं कि आपका दर्जा मांगता हूँ, आपका मर्तबा मांगता हूँ, आपका कमरा मांगता हूँ, ये मांगना और है। यहाँ बराबरी का तसव्वुर है, आपने कमरे में रहने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन खिदमत का अंदाज मुराफकत का फिर जन्ना, आपकी रफाकत मुझे आपके लिए जन्नत में चाहिए। या रसूल अल्लाह जिस तरह आज आपने खिदमत का शरब दिया है, कल कयामत में भी ऐसे ही खादिम बना लेंगे, तो जाहिर बात है जहाँ आप आ रहेंगे वही खादिम भी। तो हुजूर ने यह हौसला दे दिया और फिर फरमाते हैं अब गैर जाले का, ये तो तुमको दे दिया, अब बोलो इसके अलावा भी कुछ चाहते हो, और कुछ चाहते हो, क्या देने का अंदाज है। सिकंदर के पेट में दर्द हो रहा है, पहले मेरी हैसियत अपनी हैसियत मेरी हैसियत को भूल गया, अब अपनी हैसियत को भूल गया, न बेचारे को एक रुपया मिला और न हुकूमत मिली, जैसा आया था वैसे ही गया। और जनाबे मुस्तफा से हजरत रबिया कितनी ऊंची चीज मांग रहे हैं, असाल का मुराफकत का फिल जन्ना, आपसे मैं जन्नत में आपका संग और आपके साथ कमरे में रहने की दरख्वास्त करता हूँ। हुजूर ने फरमाया दिया, ये तो तुमको दे दिया, और है ये जाने का, उससे ऊंची भी कोई चीज मांगना है तो मांग। हजरत रबिया अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह बस इतनी चीज मिल गई तो अब मेरे लिए सब कुछ मिल गई। तो दोस्तों मांगने का अंदाज भी देखो, रसूल से मांगो
تو ایمان کی توانائیاں لے کر مانگو. رسول سے مانگو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا سمجھ کر مانگو. رسول سے مانگو تو مختار کل جان کر کے مانگو. ایسا مانگو جیسا امام احمد رضا نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ دیا ہے. ارشاد فرماتے مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کو دے رہے؟ میرے لیے. اچھا. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, تو ان کے خالی ہاتھ میں جب دو جہاں کی نعمتیں ہیں تو پورے وجود میں کتنی نعمتیں ہوں گی. اس لیے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کی شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرو. اور پھر دیکھو ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول تم کو دیں لیتے چلے جاؤ. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے منع کریں میرے امتی مت کر تو اس سے باز آتے چلے جاؤ. بس یہ دو کام کر لو گے بارگاہ مصطفیٰ کی ساری عنایتیں تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی. ما آتاکم الرسول, چاہے وہ تمہارا گھریلو معاملہ ہو, شادی بیاہ ہو, نماز روزہ ہو, عبادت ہو یا معاملات ہو, ہر جگہ ما آتاکم الرسول, جو رسول تم کو دے وہ لے لو, اور جس سے منع کرے رک جاؤ. یہ تمہاری جنت کے دروازے کھول دے گا. یہ وہ کردار ہے مومن کا جو سیرت النبی کے جلسے میں تمہیں دیا جا رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے اور صحیح راستے پر چلنے کا جذبہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
مصطفیٰ جانِ رحمت لا کو سلام, سمعِ بزمِ ہدایت لا کو سلام, دین و دنیا دیئے مانو ذرِ حیاء
مجلس خیر کو قبول فرما لے. جن لوگوں نے مسجد کے تعاون میں جو بھی رقم دی ہے یا اللہ اسے شرف قبول عطا فرما, اور جتنے حاضرین ہیں یا اللہ سب کی کمائیوں میں برکتیں دے دے, سب کو گھاٹے اور نقصان سے بچا لے, گمراہیت سے محفوظ فرما دے, ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دے, بے ادبوں کو ادب دے دے، بے راہ رہوں کو صراط مستقیم پر چلا دے، بے نمازیوں کے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما، ہمارے سینوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کا نور پیدا فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگ مشکلات میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جے سو قد لا ملے کرد بلا منصرف، لا کے تہے تیغ لا تم پہ کروڑوں درود۔ اس شیر کے صدقے میں یا اللہ ہماری سارے بلاؤں کو دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.